रोल हो सकता है, और डैनियल सलमान की जो आज मुलाकात हुई है इसके क्या असरात होंगे। तो उस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि देखिए मई के महीने में भी डैनियल सलमान जो है वो जनरल राहिल शरीफ से मुलाकात करके गए थे, और उसके बाद भी जो है बराह रास्त तो नहीं लेकिन जरूर इसके ऊपर अहम पेशरफ होती रही, और जब भी ये मरी के जो मुजाकरात हैं वो ना सिर्फ हुए बल्कि उनको एक ब्रेक थ्रू समझा जा रहा था। तो इसमें अब जो आज जो मुलाकात हुई है उसके पस मंजर में यही था कि कल जो गुफ्तगु थी वो नहीं हो सकी, लेकिन कम से कम एक अच्छी फिजा ये पैदा हुई है कि मुल्ला मंसूर अख्तर जो जिनका इंतखाब हुआ, और शायद आगे चल के आप जरूर गुफ्तगु भी करेंगे कि इसका क्या असर होगा, इनके बारे में जो है मशहूर ये है कि ये तकरीबन मतलब निस्बतन अमन पसंद है, वो कि उनका जो बयान आएगा उसके बारे में भी शायद आप गुफ्तगु करना चाहेंगे, लेकिन इन्होंने जरूर इसको एंडोर्स किया, और ये कहा जा रहा था कि मुल्ला उमर ने इन मुज़ाकरात को आशीर्वाद दी थी, हालांकि अब ये पता चल रहा है कि गालिबन मुल्ला उमर 2 साल कबल इंतकाल कर चुके थे, लेकिन जो इंतजामी उमूर थे वो मुल्ला मंसूर अख्तर के हाथ में थे, और अगर ये पैगाम उन्होंने दिया था तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अहम बात है कि क़यादत ऐसे हाथ में आई है जो कि मुज़ाकरात की जानिब जो है उसका रुझान है, उसका झुकाव है, और इस सूरत हाल में अमेरिका और पाकिस्तान में जो जिस किस्म का तआवुन हो रहा है ये बहुत ही खुशाइंद है।
इसमें ये देखें कि इस वक्त जितने एनालिसिस हमारे पास आ रहे हैं उस रीजन से, जैसे आपने भी कहा कि वो बड़े मुज़ाकरात के हामी और निस्बतन मॉडरेट ख्याल किए जाते हैं, गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे जो जेम्स डोबिन्स हैं फॉर्मर वो एम्बेसडर रहे हैं, स्पेशल इन्वाय रही हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के, उनसे हमारी अफगान सर्विस ने बात की थी, और उन्होंने जब ये कहा कि अगर मेरी नज़र से देखा जाए उनके बकौल तो वो ये कहते हैं कि मुल्ला अख्तर मंसूर जो हैं वो भी एक हार्ड लाइनर हैं, वो मॉडरेट नहीं हैं, और पिछले कई बरसों से उनके बकौल जो इंसर्जेंसी की मूवमेंट चल रही है उसको बुनियादी तौर पे लीड वही कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी तब्दीली हम नहीं देखते हैं। आज इसको इंडोर्स किया उनके स्टेटमेंट को, जो वीडियो या जो ऑडियो सामने आई है मुल्ला अख्तर मंसूर की, लेकिन मुल्ला अख्तर से पहले मैं आपको एक बार फिर थोड़ा सुनाना चाहूँगा साउंड बाइट एक मुख्तसर सी जेम्स डोबिन्स की, यू एस फॉर्मर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान अफगान सर्विस से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा था।
Well, he's been the effective leader for the last several years, the most influential individual within the Taliban hierarchy, and has been effectively running the insurgency for several years. So, in a sense, it may not lead to any great difference. I wouldn't characterize Mansoor as a moderate. I think he, on the contrary, has been among the harder line within the Taliban. He may have a more difficult time maintaining his leadership now that the fiction that Mullah Omar was present and endorsing his decisions has apparently been removed. If Mansoor emerges as the leader,
जी सुल्तान अली साहब, आपने जेम्स रोबिन्स की गुफ्तगु सुनी, वो यही कह रहे थे कि अगर मुझसे ये पूछा जाए तो मेरे ख्याल में तो वो मॉडरेट नहीं है बल्कि एक हार्डलाइनर हैं, इतने अरसे से वो उसको लीड भी कर रहे थे इस इंसर्जेंट मूवमेंट को। तो अभी उनका जो स्टेटमेंट आया है हम यकीनन उसकी तरफ भी आएंगे, तो क्या बुनियादी तौर पे ये एक स्ट्रेटजी एक हिकमत अमली हो सकती है, क्योंकि ये तवक्को भी रखना कि क़यादत तब्दील होगी और वो फौरन मुज़ाकरात की तरफ दौड़े चले आएंगे ये भी शायद कोई दुरुस्त ना हो, क्योंकि जितना वो बैटल फील्ड के ऊपर अपनी प्रेजेंस शो करेंगे उतना कहा जाता है कि वो गेन कर सकते हैं, बार्गेनिंग पोजिशन में हो सकते हैं डायलाग के लिए। तो आप दोनों सूरतों को सामने रखते हुए कैसे एनालाइज करेंगे?
देखिए पहली बात तो ये कि ये मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था निस्बतन इस लिहाज से कि देखिए दूसरे जो इनके कंटेंडर हैं वो मुल्ला जाकिर हो सकते हैं या फिर ملا یعقوب جو کہ ملا عمر کے صاحبزادے ہیں. اچھا ملا ذاکر جو ہیں وہ گوانٹانامو بے میں قید رہے ہیں اور گوانٹانامو بے سے ان کو ٹرانسفر کیا گیا تھا افغانستان کی جیل میں, اور امریکہ کے خلاف ان کے دل میں, میرے ذہن میں یہ ہے کہ شدت سے نفرت زیادہ ہوگی. لیکن ملا منصور اختر جو ہیں وہ اس آزمائش سے نہیں گزرے ہیں, تو اس لیے میں نسبتاً کہہ رہا ہوں. ملا اختر منصور دیکھیں اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ بھی ایک مسکرینٹ ہے, ایک ہارڈ لائنر ہے, اور اسی وجہ سے وہ فیلڈ کمانڈر کے طور پہ اور ایک کامیاب فیلڈ کمانڈر کے طور پہ گزرے ہیں. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایسا تو ہم توقع کر ہی نہیں سکتے کہ وہ ہتھیار رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ گفتگو کرو. اور دوسرے کہ آپ نے بالکل صحیح یہ کیا کہ اسٹریٹجی میں یہ حصہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مذاکرات کے لیے اپنی پوزیشن کو مضبوط مستحکم کرنے کے لیے میکسیمم گینز کرنا چاہیں گے. دوسرے یہ کہ دیکھیں ان کے طالبان میں بھی اس وقت جو ہے تقریباً کافی حد تک جو ہے نفاق بھی پایا جاتا ہے, اور بی بی سی کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ وہ لوگ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجلس شورا نہیں بلائی گئی اور ان کا جو انتخاب ہوا ہے اس میں اس سے ہر ایک کو اتفاق نہیں ہے. تو اس میں طالبان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ ہارڈ لائنرز ہیں, تو ان کو بھی انہیں ساتھ لے کر کے چلنا ہے. اس لیے اگر وہ کہیں کہ ہم انسرجنسی بند کر دیں گے تو ان کی جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ یقینی نہیں ہوگی. اس لیے سب کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے. دوسرے کہ انہوں نے خود اپنی جگہ جو ہے اپنی پوزیشن طالبان میں مستحکم کرنی ہے اور لوگوں سے منوانا ہے کہ وہ ان کے قابل اور مستند لیڈر ہیں. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ان کو امیر المومنین کا رتبہ انہوں نے نہیں استعمال کیا, انہوں نے امیر کا رتبہ. تو یہ اس میں بہت بڑا فرق ہے. ملا عمر کے صحیح وہ جانشین اس لحاظ سے تو نہیں بنے, لیکن ان کو لیڈ کرنا ہے, اور لیڈ کرنے کے لیے ان سب کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے. ان کے مختلف خیالات ہیں, ان کے مختلف ذہن ہیں. دوسری طرف ایک خبر آ رہی تھی کہ جلال الدین حقانی جو ہے وہ انتقال کر گئے, ویسے اس کی بھی کنٹرڈکشن آئی ہے. لیکن جی لیکن سراج الدین حقانی کو ان کا رائے مقرر کیا گیا, تو ان سب چیزوں کو, اور سراج الدین حقانی کی پوزیشن جو ہے بطور فیلڈ کمانڈر بہت ہی مستحکم ہے, تو اس لیے ملا منصور اختر کو بہت سی آزمائشوں کا سامنا ہوگا, اور اس صورت حال میں ان کو جو ہے اپنی پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جانب وہ مذاکرات کی طرف آئیں گے, لیکن وہ اپنی ایک پوزیشن مستحکم کرنے
جی حالی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں رحیم اللہ سمندر صاحب نے جوائن کیا ہے, کابل بیسڈ جرنلسٹ ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں. ان سے ذرا ان پٹ لیتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ملا منصور اختر ان کی پروفائل کیا ہے اور ان کی آئیڈیالوجی میں کتنا ممکنہ فرق ہو سکتا ہے, افغانستان کے اندر انالیسس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, اور آج کے آڈیو میسج کے پس منظر میں خاص طور پہ ہم ان سے بات کریں گے. رحیم اللہ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. ملا منصور اختر جو کہ نئے قائد ہیں طالبان کے جو ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں یا رپورٹ ہو رہا ہے, آپ اگر ان کا موازنہ کریں ملا عمر کے ساتھ تو کیا تفریق, کیا فرق آپ ان میں تلاش کر پائیں گے؟ جی
وہ طالبان کی شروع سے ان کو لیڈر بنایا گیا تھا امیر المومنین, اور اس پہ سارے جو طالبان کے لیڈر تھے وہ اکٹھے ہو کے شورا نے یہ فیصلہ کیا تھا, اور وہ کافی پاپولر تھے. اور آج ہم نے دیکھا کہ 2013 سے آج تک ان کے فرامین چلتے رہے. دو طالبان کے کئی لیڈر جو تھے وہ ان کو معلوم تھا کہ ملا عمر زندہ نہیں ہے, بخصوص ملا ذاکر اور اس کے جو دوست تھے سینئر ممبر تھے شورا کے, ان کو پتا تھا کہ ملا عمر زندہ نہیں ہے. باوجود اس کے وہ ان کے نام سے جو ریسپیکٹ تھا ملا عمر کو وہ مان رہے تھے. اور ابھی جو نیا منصور چن لیا گیا ہے امیر المومنین یا لیڈر طالبان کا, تو وہ ریسپیکٹ نہیں ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ قندھار کے جو سینئر لیڈر ہیں جیسے ملا حسن ہو گیا, ملا رسول ہو گیا, آج افغان میڈیا میں وہ مولوی منان نیازی کا بیان آیا تھا, اور اس نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں اور ہم مشورہ دائر کریں گے 3-5 دن تک. اس میں ملا منصور کو بھی دعوت دی جائے گی اور ایک نئے لیڈر پہ بات چیت ہوگی اور مذاکرہ ہوگا. تو وہ شہرت جو ملا عمر کو حاصل تھی وہ ملا منصور اختر کو حاصل نہیں ہے, اور یہ سب کو ثابت ہے.
ठीक है, एक तो मतलब है ना कि तालिबान की जो कमान है या उसकी जो सफ़े हैं उसके अंदर उनको अहमियत थी मुल्ला उमर को, एक और भी कहा जाता है इवन जेम्स जो डोबिन्स हैं, जेम्स डोबिन्स अमेरिका के फार्मर एनवाई, उन्होंने भी ये एक्नॉलेज किया कि खासी हद तक अफगान आवाम के अंदर भी उनकी मकबूलियत थी, एक रिलीजियस स्टेचर था उनका। तो क्या इस रेफरेंस में मुल्ला अख्तर मंसूर पब्लिक के अंदर भी उनका कोई प्रोफाइल, परसेप्शन या तशख्स वो किस नौयत का है अगर वहाँ पर मौजूद है तो?
मौलवी अख्तर मंसूर जो है वो कंदहार का है, एक जो है ये इसाकई ट्राइब से इनका ताल्लुक है, और तालिबान की जो सीनियर लीडरशिप है उसमें इसाकई ट्राइब का काफी असर नहीं रहा इससे पहले, और जो उसके मुखालिफ है वो अक्सर तालिबान की जो जो अदर लीडर हैं पोपल जई ट्राइब, असद जई ट्राइब और जो जो दूसरे सीनियर ट्राइब्स हैं नूरजई, जिनका खासा असर रहा लीडरशिप में वो इनका इनसे ताल्लुक नहीं है अख्तर मंसूर का। दूसरा जो है अख्तर मंसूर हमेशा कंदहार में रह चुके हैं, मुलाहर के साथ रहे हैं, और जैसे मुला हसन, जैसे मुला उबैदुल्ला, जैसे मुला बिरादर, मौलवी नूरुल्ला नूरी और कई और तालिबान जो लीडर हैं उनको इस तरह खास शोहरत भी हासिल नहीं था। वो एयरफोर्स के कमान रहे हैं कंदहार में, इस तरह शिंडंद हेरात जो है वहाँ भी एयरफोर्स के जो कमान है वो रहे हैं, इस तरह वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो वो इवन काबुल नहीं थे, काबुल में वो उनका कोई खास असर नहीं था, वो कंदहार में ही रहते रह के ये मिनिस्ट्री का काम कर रहे थे, सिविल एविएशन और ट्रांसपोर्टेशन का मिनिस्ट्री जो था। तो वो आम जो लोग हैं उनसे ज्यादा जान पहचान नहीं है इनका असर।
तो इस रेफरेंस में ये बताइएगा
जैसे मुलाहसन पॉपुलर है यहाँ पर चुनाव जाते हैं,
ठीक है, इस रेफरेंस में ये बताइएगा कि डिविजन्स तालिबान की रैंक्स के अंदर उनकी सफ़ों के अंदर बड़ी ऑब्वियस हैं, इस पे बात भी हो रही है, कुछ लोग उनको मानने से इनकारी भी हैं, तो वो किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं इस तहरीक को, कितने मुनज़्ज़म अंदाज में आगे लेके चल सकते हैं?
एक जो खासियत है, अच्छी खासियत बयान की गई है मुलाकात के लिए, वो ये है कि वो काफी हौसले के आदमी है, काफी हौसला मंद है, और वो मिडल नजरियात रखते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ज्यादा सुंदरो नहीं है। इसके साथ वो ये जिरके के कामों में, ये आपस की बातचीत के कामों में, तफाहम और ये मुज़ाकरात के कामों में ये काफी खासे महारत रखते हैं, और ये चीजें शायद उसको मदद कर सके कुछ के वो कुछ इन्फ्लुएंस रखे, और अगर ये इनका शूरा अगर दायर हो जाती है तो उसमें भी इन ही खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। यहाँ कुछ जो तालिबान लीडर्स हैं काबुल में रहते हैं, उन्होंने अपने बयानात में ये कहा है कि ये इख्तलाफात जो हैं इतनी बड़ी नहीं है, मगर जो मिलिट्री के लोग हैं इनके बयानात आते हैं, मुला हसन का, मुला रसूल का इंटरव्यू आया था अफगान मीडिया के साथ, और उनके उनके जो बयानात थे वो काफी शदीद थे और वो सख्त मुखालफत कर रहे थे, वो ज्यादा मुला उमर के बेटे को सपोर्ट कर रहे थे।
ठीक है, हमारे साथ रहिएगा रहीमुल्ला समंदर साहब, आप काबुल से हमारे साथ हैं, सुल्तान अली साहब हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं, और जनरल अब्दुल कयूम साहब ने सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुक्मरान जमात के, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनका हम नुक्ता नजर शामिल करते हैं चंद सेकंड की एक ब्रेक के बाद। वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहां रंग में आपको खुश आमदेद कहते हैं, मैं हूं असद हसन, और प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं जो मेरल गिल और हमारे इंटर्न लीला ओझा। बात हम कर रहे हैं तालिबान क्यादत की میں تبدیلی اور نئی قیادت کی طرف سے آج ایک آڈیو پیغام سامنے آنا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنی عسکریت پسندانہ جو کاروائیاں ہیں وہ جاری رکھیں گے اور جب تک افغانستان کے اندر جو ان کا مطالبہ ہے اسلامی شرعی قوانین وہ نافذ نہیں ہوتے یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف ان کے ساتھ امریکن اسپیشل انوائے فیلڈ مین ان کی ملاقات اور ایک بار پھر پاکستان کی اہمیت اس میں اور پاکستان کے کردار کی تعریف کے مذاکرات میں پیس ٹاکس میں جو افغانستان کے لیے اہم ہے پاکستان کا کردار بڑا اہم ہو سکتا ہے یہ موضوعات ہیں۔ جنرل عبد القیوم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کیا ہے۔ میں جاننا چاہوں گا کہ ان بدلتے ہوئے حالات میں پاکستان اب اس کا کتنا انفلوئنس ہو سکتا ہے ایک بات اور خاص طور پہ طالبان کی نئی قیادت کے ساتھ کس حد تک ربط یا انفلوئنس پاکستان جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم ملٹنسی جو ہے یا عسکریت پسندی جو ہے اس کو جاری رکھیں گے اس سے بارگین کرنا مقصود ہے یا ٹوٹلی ایک اشارہ ہے کہ ہم مذاکرات کی طرف جائیں گے نہیں؟
دیکھیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ڈائیلاگ کی یہ تو ایک بڑی خوش کن ہے افغانستان کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی اور ریجن کے لیے بھی، اور اس کے پیچھے زیادہ خوش کن بات یہ ہے کہ امریکہ بھی ہے چین بھی ہے اور اس میں پاکستان کو ٹرسٹ کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ ہوسٹ وہ کریں، تو اس کا مطلب یہ، اور اگر ملا عمر کی ڈیتھ 2 سال پہلے ہوئی ہے جو کہ ابھی یہ کنفرم ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ڈائیلاگ کا فیصلہ ہے یہ طالبان کی اس نئی قیادت نے ہی بیٹھ کے کیا تھا اور یہ ڈائیلاگ شروع ہوئے تھے، تو میں ہوپ فل ہوں کہ ابھی چونکہ یہ خبر سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے ان کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی ہے ملا منصور کی اور آبویسلی کچھ نہ کچھ ڈفرینسز بھی سامنے آئیں گے ایسے موقع پہ ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائیلاگ آگے چلیں گے۔ اس سٹیج کے اوپر اگر طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی موومنٹ جاری رکھیں گے تو وہ صاف ظاہر ہے کہ وہ ایسے کہیں گے چونکہ ان کے پاس یہی ایک بارگیننگ چپ ہے، بیکاز اسی پریشر اور اسی انسرجنسی کی بدولت امریکن اور نیٹو فورسز ودرا ہوئیں، اسی کی بدولت وہ ایک آج بھی 13 سال مار کھانے کے بعد ایک فورس ہیں جن کو انوائٹ کیا جا رہا ہے ایک ڈائیلاگ کے لیے، تو میرے خیال میں ود دس 13 ایئرز آف ایکسپیرینس ان کو یہ تو ریئلائز ہو گیا ہے کہ جنگوں سے مسائل حل نہیں ہوتے اور یہ اور 13 سال شاید نہ چلتا رہے، تو ڈائیلاگ کا تو میرے خیال ہے ان کا ویل تھاٹ آؤٹ ڈیسیژن تھا اور بڑا اپریشیبل تھا، اور یہ چیز ایکسیپٹ کی ہمارے اشرف غنی صاحب نے اور اس کو اپریشیٹ کیا ریجنل فورسز نے۔
تو جنرل صاحب کیا یہ بھی مطلب لیا جائے ان مذاکرات کے ریفرنس میں، کیا یہ بھی مطلب لیا جائے کہ یہ مذاکرات جس لیول پہ ایک مرحلہ پہلے ہوا تو وہ بھی ملا اختر منصور کی کنسنٹ کے ساتھ ان کی رضامندی کے ساتھ ہوئے، کیونکہ ملا عمر تو موجود نہیں ہے، کم از کم 2 سال کا عرصہ تو ضرور ہے جس پہ اتفاق ہے کہ ان کے انتقال کو گزر چکا ہے اور کمان ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہیں کے پاس تھی کیونکہ ان کے ایک سب سے بڑے نائب بھی تھے۔
جی جی بالکل ٹھیک ہے، اور یہی بات ہے کہ دیٹ مینس کہ یہ کنٹینیوٹی ہے اور یہ ایک سوچی سمجھی ایک اسٹریٹجی تھی جس کے مطابق یہ ڈائیلاگ کی بات ہوئی ہے، اینڈ وی ہوپ اینڈ پرے کہ ان کے اندر اب اتفاق ہو، لیکن ہمیں بہت زیادہ بھی اسی گھبرانے کی بات نہیں ہے چونکہ افغان سوسائٹی کے اندر ایون ان کی جو نارمل حکومتیں ہیں وہاں بھی ٹرائبل سوسائٹی ہے، مختلف قسم کے وار لارڈز ہیں، مختلف ایریاز ہیں، ازبیکس ہیں، پشتون ہیں، تو یہ اوور نائٹ ایسی یونیفائڈ فورس تو نہیں بن سکتی، حکومت کے اندر بھی یونٹی کی گورنمنٹ کے اپنے پرابلمز ہیں اور باہر یہ طالبان ہیں کے بھی ہیں، لیکن سلور لائننگ یہ ہے کہ دونوں طرف سے بیٹھنے کی بات ہوئی ہے اور بڑی ہائی لیول پہ ہوئی ہے اور پاکستان کو انہوں نے ٹرسٹ کیا کہ پاکستان جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کے رول میں ان کے لیے قابل قبول ہے اور یہی بگ فورسز کے لیے ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اگلے 1-2 سالوں کے اندر ہم ٹرننگ دیکھیں گے۔
آخری سوال، اس کو بہت مختصرا آپ اس کو رسپونڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان اس میں فیسیلیٹیٹر ہے، پاکستان نیگوسیشن کا حصہ نہیں ہے، یعنی وہ کسی گیون ٹیک میں کیا ضامن ہو سکتا ہے؟ ایک بات، کابل کے پاس نیگوسیٹ کرنے کے لیے کیا ہے، وہ کہاں تک جا سکتے ہیں اور کیا امریکہ اس کو انڈورس کرے گا؟
دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان تو فیسیلیٹیٹر ہے، آبویسلی ہمیں تو کسی ڈسکشن کی تو دیر از نو کوشچن، بیکاز پھر وہ دیر پا نہیں ہوگا، ہمیں نیوٹرل رول ادا کرنا ہے، وی آر گریٹفل کہ ہمارے افغان بھائی ہمیں اس طرح ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو جو کابل کی حکومت ہے وہاں بھی اشرف غنی صاحب کے آنے کے بعد
میں سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی ایک سٹیٹس پرسن ہے اور وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ ریالٹیز آن گراؤنڈ کے اندر جہاں ناردرن الائنس یا یہ پشتون کا گروپ یہ ریلیونٹ ہے, وہاں یہ طالبان بھی ریلیونٹ ہیں جنہوں نے اتنی مار کھائی ہے اور اتنے عرصے کے بعد پھر بھی ان کی ایک سٹرکچر موجود ہے اور یہ وہ ایسٹرن جو افغانستان جو بارڈرنگ پاکستان ہے وہ نو گو ایریا ہے, ان کی اپنی جو افغان نیشنل آرمی ہے اس کے سٹرکچرل فلا ہیں جس کے اندر ازبک تاجک زیادہ ہیں پشتون کم ہیں اور پھر ان کے فائنانشیل پرابلمز ہیں, تو انہوں نے بھی دیکھ کے آگے چلنا ہے اور آئی تھنک ہمیں سب کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں اور اس پہ سب کو لوپ پہ لیں گے تو دیر پا امن ہم قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
بہت شکریہ جنرل عبدالقیوم صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ آپ موجود رہے. سلطان حالی صاحب معذرت بھی, کافی دیر سے آپ ہولڈ پہ ہیں, آپ اس کو اینالائز کیجیے گا, مذاکرات ہو رہے ہیں, براہ راست ہیں ابھی اگرچہ اس کا سلسلہ منقطع ہے, توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ یہ بحال ہوگا, پاکستان فسیلیٹیٹر ہے, چائنا امریکہ اس کے آبزرور ہیں, لیکن دونوں بڑی فریقیں ان کا تعلق افغانستان سے, ایک کابل حکومت ہے اور ایک افغان طالبان ہیں, نیگوشیشن کا مرکزی پوائنٹ, مرکزی نقطہ کیا ہوگا, طالبان کہاں پہ جا کے کمپرومائز کر سکتے ہیں, حکومت کتنی لچک دے سکتی ہے, کہاں تک جا سکتی ہے ان کے مطالبات قبول کرنے میں؟
دیکھیں ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ تو وہ یہ تھا نا کہ تمام فورن فورسز جو ہیں غیر ملکی فورسز وہ افغانستان سے ان کا انخلاء مکمل ہو جائے, اور دوسرے ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی افغان حکومت کا ایک حصہ بنے تاکہ وہ آخر انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور اپنی طرف سے جو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم افغانستان کو آزاد کرانا چاہتے تھے, تیسرے یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اصل حاکم تو ہم ہیں, ہماری حکومت کو الٹا گیا 2001 میں اور اس کے بعد پھر اگر ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور ایک اہم حصہ نہیں بنیں گے تو بے فائدہ ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اب یہ نیگوسیشن پوائنٹس ہیں, اب کہیں پہ جا کر کے بات ٹھہرے گی اور بات ٹھہرے گی اسی طرح کہ دیکھیں اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ ایک یونٹی گورنمنٹ کے سربراہ ہیں, تو اس یونٹی گورنمنٹ میں اگر ایک اتنا ایک اہم فیکشن طالبان کا جو ہے وہ اس سے غائب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل نہیں ہے, تو اس لیے ان کو کوئی نہ کوئی اسپیس تو دینی پڑے گی اور کچھ اہم ان کو پوزیشنیں یا وزارتیں یا اس قسم کے ذمہ داریاں دینی ہوں گی اور جب ہی بات ٹھہرے گی, ورنہ
آپ نے امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا کہ اتحادی حکومت ہے. رحیم اللہ سمندر صاحب, کیا آپ کے خیال میں یہ بات ہو رہی ہے آلریڈی کہ کیا بعض صوبوں کی گورنرشپ کے اوپر طالبان اکتفا کر لیں گے, اس پہ راضی ہو جائیں گے, کیا چاہیں گے, یا ان کے جو بنیادی مطالبات ہیں کہ ایک ایکسٹریم ریلیجیس یا ایک شرعی نظام جو ہے اس کا نفاذ ہونا چاہیے, ہے کیا پوزیشن ہے اس وقت وہاں پہ؟ رحیم اللہ صاحب جی میں آپ کو سن سکتا ہوں,
ریلیجیس شرعی نظام جو ہے وہ سب سے بڑا مطالبہ ہوگا, ان کا کنسٹیٹیوشن میں وہ کچھ چینجز لانا چاہتے ہیں, یہ ان کا مطالبہ تھا پہلے, اور جو انخلا ہے فورن فورسز کا افغانستان سے یہ سب سے بڑا مطالبہ ہے ان کا. باقی یہ ضرور ہوگا کہ وہ گورنمنٹ میں حصہ چاہیں گے, منسٹری لیول پہ, گورنرشپ جو ہے پروونسز لیول پہ, ایون جو ادر سینئر پوزیشنز ہیں ان سارے میں حصے کا مطالبہ ضرور ہوگا. باقی جو مطالبات ہیں وہ سارے کنسٹیٹیوشن میں کچھ چینجز کا ہے جس پہ افغان جو سائڈ ہیں وہ کچھ پہ راضی ہیں اور کچھ حصے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا, اس پہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی.
صحیح, تو رحیم اللہ یہ بھی بتائیے گا کیا اس صورت میں جب وہ مذاکرات میں ہوں گے تو ایٹ لیسٹ جو دوسرے یا وہ فریکشنز جو ہوں گے جو الگ ہو چکے ہیں یا ہو چکے ہوں گے طالبان سے, ان کی کاروائیوں کی یا ان کو ڈیل کرنے کی بھی رسپانسبلٹی لیں گے طالبان, ایک بات, اور دوسری بات ملا منصور ان کی پروفائل کو دیکھتے ہوئے بتائیے گا کہ یہ جو ڈفرینسز ایمرج ہو رہے ہیں ان کے اپنے رینکس میں, تو کیا اس چیلنج کو وہ ڈیل کر سکتے ہیں آسانی سے؟
میرے خیال سے ملا منصور اس قابل نہیں ہوں گے کہ سارے یہ جو چیلنجز ہیں ابھی سامنے آ رہے ہیں اس کو وہ مینج کریں گے. میرے خیال سے اگر یہ شورا دوبارہ دائر ہو گیا اور منصور بھی اس پہ راضی ہو گئے کہ وہ شورا کے ساتھ بیٹھیں اور لیڈرشپ پہ دوبارہ مذاکرہ ہو تو اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے. ابھی جو فرقے اور جو دڑے اس کے مخالف ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہے, اختر منصور سے ان کا انفلوئنس کافی اسٹرانگ ہے, ان کے بیک گراؤنڈ بہت زیادہ ہیں. جو طالبان کی تحریک شروع ہو گئی تھی شروع سے ان کا اثر بہت زیادہ رہا بنسبت ملا منصور کے.
صحیح جی سلطان علی صاحب, اس کو سم اپ کیجیے گا اگین, جس نقطے سے ہم نے شروع کیا تھا ان کی پروفائل سے اور ان کے فیوچر چیلنجز سے, بظاہر یہ لگ رہا ہے مذاکرات کا سلسلہ تو بحال ہوگا, کیونکہ اگر مذاکرات پہلے بھی ہوئے ہیں تو وہ ملا عمر کی عدم موجودگی میں ہوئے ہیں اور ملا اختر منصور ان کی یقیناً کنسنٹ کے ساتھ ہوئے ہیں. اب ایک اسٹریٹجی کے طور پہ یہ سلسلہ منقطع ہے, بحال ہوتے ہیں تو وہ کیا نیگوشیٹ کریں گے؟ ایک بات وہ تو آپ نے بتا دیا کہ شاید ایک اتحادی حکومت کا حصہ بننا چاہیں, لیکن دوسرا یہ کہ اپنے گروپ کے اندر جو تقسیم یا دھڑے بندی ہوگی اس سے جو چیلنج ایمرج ہوں گے اس کو کس حد تک وہ ڈیل کر سکیں گے؟
فکر نہیں کیا کہ بہت بڑا ان کو چیلنج ہے طالبان کے طرف اور افغان حکومت کو بھی, وہ ہے داعش.
صحیح,
کیونکہ داعش کے فٹ پرنٹس یہاں پہ آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کو چیلنج بھی کیا ہے. ننگرہار میں ان کے جو ہے کئی جھڑپیں ہو چکی ہیں اور داعش کے جو فائٹرز موجود ہیں وہ عراق یا سیریا سے نہیں, وہ طالبان کے ہی جو ہے وہ دھڑے جو کہ ان سے الگ ہو گئے تھے, جن کو یہ شک تھا کہ ملا عمر انتقال کر چکے ہیں یا ملا عمر جو ہے وہ سامنے نہیں ہے, اس لیے وہ الگ ہوئے تھے. تو اس لیے داعش کا جو خطرہ ہے وہ اس سے نمٹنے کے لیے افغان حکومت اور طالبان دونوں کو مل کر کے کام کرنا ہوگا, اور اس میں ملا منصور جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو چیلنج کرنے والے لوگ موجود ہیں, لیکن اگر ایک مجلس شورا ہوتی ہے یا وہ بیٹھ کر کے اپنے ساتھیوں سے گفتگو کریں گے تو ان کو اس بات کا اعادہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک جو ہے ایک کامن دشمن ہے وہ ہے داعش, اور اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو بھلا کر کے آگے چلنا پڑے گا. مجھے تو کبھی امید ہے کہ ملا منصور اختر جو ہے وہ اس پہ کامیاب ہوں گے.
جی ایگزیکٹلی, اصل میں نے یہ کوشچن آج کے پروگرام میں خاص طور پہ اس لیے نہیں اٹھایا, کل ہم نے اس پہ تفصیل بات کی تھی کہ اگر جو دھڑے الگ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی اٹریکشن ہو سکتی ہے داعش, جس کے فٹ پرنٹس نظر آتے ہیں اس ریجن کے اندر, یہاں تک کہ پاکستان کے اندر بھی, تو بہت سارے مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ داعش کی اپنا فوکس جو ہے اس وقت مشرق وسطی ہے, لہٰذا یہ لوگ اپنے آپ کو ضرور اناؤنس کریں گے, ان کے ساتھ وابستگی ظاہر کریں گے, لیکن یہ اتنا بڑا خطرہ یا تھریٹ نہیں ہو سکتی ہے, یہ بظاہر ایک جنرل کنسنسس اس پہ بنتا نظر آتا ہے. سلطان علی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. رحیم اللہ سمندر صاحب کابل سے آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بھی بےحد شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, سامعین اور ناظرین دونوں, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے مشرق وسطی کا, جان کیری کا دورہ پانچ ممالک کا ایسے وقت میں جب وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش اس کی کاروائیوں میں شدت آئی ہے. ایک بریک کے بعد.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa, ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, اردو وی او اے ڈاٹ کام.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور ان کے ساتھ ہمارے انٹرن لیلا اوجھا موجود ہیں, اور بات ہم کریں گے امریکی وزیر خارجہ جان کیری, ان کا مشرق وسطی کے پانچ ممالک کا دورہ, پہلے قیام کے طور پہ وہ مصر پہنچ رہے ہیں آج, اور جہاں ان کی مصری قیادت کے ساتھ ملاقات ہوگی. سیکیورٹی, ریجنل سیکیورٹی ٹاپ ایجنڈا ہے, اس کے ساتھ ساتھ مصر کی جو معیشت ہے اس کے اوپر بھی توجہ وہاں پہ مبذول رہے گی. اس کے بعد جان کیری جو ہے وہ قطر جائیں گے جہاں پہ خلیج کوآپریشن کونسل, وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی. ایران کے ساتھ حالیہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ بھی اپنے خلیجی اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا, ان سے اس بارے میں بات کی جائے گی. دوحہ کے اندر جو ہیں کیری لاروف وہاں پہ مذاکرات وہ بھی متوقع ہیں. یہ ان کا بہت مصروف ان کا یہ وزٹ ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران کے ساتھ اس کے متنازع جوہری پروگرام پر ایک معاہدہ ہو چکا ہے جس پہ بہت سارے سوالات ہیں خلیجی ممالک کے اندر بھی, امریکہ کے دیگر اتحادیوں کے اندر بھی, اور دوسرا اس ریفرنس میں کہ شام اور عراق ان دونوں ریجنز میں خاص طور پہ, اور پھر ریسنٹلی یمن میں, وہاں پہ داعش نے بڑے گہرے اپنے نقوش چھوڑے ہیں اور اس کی کاروائیوں میں بڑی شدت اور بڑی تیزی آئی ہے. یقیناً مختلف سطحوں پر داعش کا یا اسلامک اسٹیٹ اس کی انسرجنسی، یہ بھی ایک اہم موضوع ہوگا. انالیسز ہم لیں گے اس پہ. پروفیسر فیضان حق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک کلچرل ہسٹری اینڈ یو ایس اے اینڈ مسلم ورلڈ ریلیشن شپ کے پروفیسر ہیں بفلو یونیورسٹی میں، اور جناب زبیر اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایکسپرٹ ود مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. پروفیسر فیضان صاحب، جان کیری کا دورہ، سب زبیر اقبال صاحب پہلے ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. زبیر اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جان کیری کا مشرق وسطی کا یہ دورہ، اور دونوں جو میں نے ریفرنسز بتائے، ایک تو ایران والا ہے، ایران کا نیوکلیئر، اور دوسرا داعش، اس کی انسرجنسی، کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیا بنیادی طور پہ کنوے کرنا چاہیں گے، کیا گین کرنا چاہیں گے جان کیری اس ٹور میں؟
جو جہاں تک تعلق ہے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کا، وہ تو بڑا سمپل سا معاملہ ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ معاملہ ہے. اس پہ باتیں بھی ہو چکی ہیں، اس پہ نیگوسیشن بھی ہو چکی ہیں، اس پہ تو کنٹینیوئنگ قسم کی نیگوسیشن اور ڈسکشن ہوں گی. اصل بات جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، جو ایران اور امریکہ، ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایک نیا ریلیشن شپ پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے ریجن پہ کیا اثر ہوتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اپنے کامن انٹرسٹ کے لیے. اس وقت جو کامن انٹرسٹ دیکھا جا رہا ہے وہ ہے داعش کا، اسلامک اسٹیٹ کا. اس میں یقیناً ایران جو ہے وہ امریکہ کی سپورٹ کر رہا ہے. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اس سپورٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے آبجیکٹو میں کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
اس میں سب سے اہم کانفلکٹ جو ہے وہ سیریا میں ہے. اب جہاں تک ہم دیکھ سکتے ہیں، ایران اپنی سپورٹ حزب اللہ اور سیرین گورنمنٹ کو ابھی تک دے رہا ہے. سوچنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے ایران سے اس سپورٹ کو کمزور کروا دے گا، جس کی وجہ سے سیریا میں کوئی سیاسی قسم کو سولوشن پیدا ہو جائے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ اسلامک اسٹیٹ کے متعلق ایران سے زیادہ سپورٹ لیتے ہیں عراق میں، تو اس سے دوسرے سنی ممالک جو ہیں ان میں تکلیف پہنچتی ہے. یاد رہے کہ جہاں تک داعش کا تعلق ہے، یہ ایک سنی گروپ ہے، ایک نیشنلسٹ گروپ ہے، جو عراق اور سیریا میں اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایسی کنڈیشن میں اگر امریکہ ایران کے ساتھ زیادہ سپورٹ کرتا ہے تو اس کا یہ آبجیکٹو بومرینگ کر سکتا ہے. اس لیے بہت ڈیلیکیٹ قسم کے معاملے ہیں. اسی لیے وہ خاص طور پہ قطار جائیں گے تو وہاں پر جی سی سی کے جو فارن منسٹر کے ساتھ جو باتیں ہوں گی وہ یہی ہوں گی کہ کس حد تک وہ اس انیشیٹو اور اسٹریٹجی کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہے. جہاں تک تعلق ہے کائرو کا وزٹ کا، وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. وہ اس لیے کہ جو کائرو کی گورنمنٹ ہے، سی سی گورنمنٹ، اس کی پاپولرٹی اب کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو وہاں پر جو ہیومن رائٹ کی ریپریشن ہو رہی ہے، اور دوسری اکنامک کنڈیشن جو ہے وہ بہتر نہیں ہوئی اس کی امید کی جاتی تھی. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ امریکہ کیا کر سکتا ہے. آیا وہ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے اس کی پالیسی چینج کرنے کے لیے اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ ایک بہت اہم بات آ جاتی ہے. یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگی یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایکسپیکٹیشن یہی ہونی چاہیے کہ سیکرٹری کیری کا جو وزٹ ہوگا اس میں کئی نئی پالیسی ایشوز اور انیشیٹو کے متعلق سوچا جائے گا. ان میں اکنامک اسسٹنس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ وہاں کی اکانومی کی لبرلائزیشن جو ہے وہ کس طریقے سے کی جائے، اور کس حد تک وہاں کی جو پاپولر سپورٹ ہے اس کو دوبارہ ریکوپ کیا جائے. کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب اس قسم کی آپ لبرلائزیشن کرتے ہیں تو اس سے پھر جو پبلک سپورٹ ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ چیلنج، جو کنٹرڈکشن ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو کرنا ہوگا وہ دیکھا جائے گا کہ سیکرٹری
کیری کس طریقے سے کرتے ہیں. اگزیکٹلی، اس پہ ہم انالیسز لیتے ہیں پروفیسر فیضان حق صاحب کا بھی، لیکن اس سے پہلے ہمارے پروڈیوسر نے بتایا کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما، ان کا ایک اسٹیٹمنٹ موجود ہے وہاں پہ کائرو کے ریفرنس میں، ایجپٹ کے اندر کس طریقے سے حالات کو بہتر بنانا ہے اور ایجپٹ کا رول کیا ہو سکتا ہے. پریزیڈنٹ باراک اوباما کی چند سیکنڈ کی ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں.
سیکرٹری کیری از ورکنگ ٹو سپورٹ ایجپٹس انیشیٹو ٹو پرسو دیٹ آؤٹ کم. I told Prime Minister Netanyahu that John is prepared to travel to the region following additional consultations.
جی، جان کیری کے اس ٹور کے بارے میں پریزیڈنٹ باراک اوباما نے کیا ہے، میں اس کے کچھ پس منظر کے بارے میں نہیں بتا سکتا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو نیوکلیئر ڈیل بھی ہے یا اس کے اوپر جو کنسرنز ہیں اسرائیل کے، وہ بھی مدنظر تھے پریزیڈنٹ باراک اوباما کے اس کو الیبوریٹ کرتے ہوئے. پروفیسر فیضان صاحب, جان کیری کا مشرق وسطی کا دورہ, پانچ ممالک کا, اور پہلے پڑاؤ میں وہ وہاں پہ ایجپٹ کے اندر موجود ہیں.
سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار اللہ تعالیٰ ان کو مان میں رکھے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جان کیری گئے ہیں, لیکن جب نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی اس کے دو دن کے بعد ہی وہ اسرائیل گئے تھے, لیکن اس ٹرپ میں اسرائیل کو شامل نہیں کیا گیا. البتہ جو ڈیفینس سیکرٹری ہیں وہ اسرائیل کا دورہ کر چکے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے جہاں تک جان کیری کا جو دورہ ہے ایجپٹ کا اور جو دوسرے ممالک کا, اس کی تین وجوہات ہیں. ایک تو سب سے پہلی یہ ہے کہ ایران کے سلسلے میں ان کو سیٹسفائی کرنا, ان کے ڈیفینس کیپیبلٹیز جو ہیں, یعنی ان کے دفاع کرنے کا جو کی جو کیپیبلٹیز ہیں, قابلیت ہے, اس کو بڑھانا. اس کے لیے آپ کو جیسے معلوم ہوگا کہ F-16 جو کہ ایجپٹ کو ڈلیور ہونے تھے وہ کر دیے جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ممالک ہیں گلف کے, سعودی عربیہ سے انکلوڈیڈ, کیونکہ سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی ہے پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ, اور یہ اس سلسلے کا تھا. اور جو دوسرا ان کا ایجنڈا آئٹم ہے وہ ہے آئسس کے خلاف جو تمام ممالک ہیں ان کے کنسرنس کو اکٹھا کر کے ایک کنسائز اسٹریٹجی بنانا, جس کا ایران بھی ایک حصہ ہوگا.
صحیح.
اور جو تیسری بات ہے جو میرا خیال میں ایک ایجنڈا جو کہ لوگوں کے سامنے نہیں کیا گیا, لیکن میرا یہاں تک خیال ہے کہ اس کا سب سے ایک بڑا مسئلہ جو مڈل ایسٹ میں ہے کہ مڈل ایسٹ کا جو مزاج ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, ٹیمپریچر کو نیچے لانے کے لیے, جس کو ڈپلومیسی میں ڈی ایسکلیشن کہتے ہیں, اس کے لیے سیریا کا جو محاذ ہے اس کو سرد کرنا بہت ضروری ہے. اور اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو تفصیلات طے پائی ہیں اس میں سیریا کو ٹیبل پہ رکھا گیا یا نہیں, لیکن میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ سیریا کو ٹیبل پہ رکھا گیا. اور آپ دیکھیں گے بشار الاسد یا تو بہت زیادہ بڑی کنسیشنز کریں گے, یا آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی حکومت جو ہے وہ ان کی حکومت آہستہ آہستہ ختم کر دی جائے گی یا ہو جائے گی.
صحیح. دوسرا ایشو, ایک تو بالکل ایران کا آپ نے بتایا, دوسرا ہے سیکیورٹی. شاید اس وقت اس ریجن کے اندر ایران کا نیوکلیئر معاملہ چونکہ بہت ریسنٹ ہے تو اس کے اوپر کنسرنز ان ممالک کے یا ان اسٹیٹس کے, گلف کنٹری کے یا گلف اتحادیوں کے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہیں. لیکن جو داعش ہے ایک سال کے دوران اگر اس پہ نظر ڈالیں تو اس کا انفلوئنس, اس کی کاروائیاں, اس کی ایکٹیویٹیز, اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کے باوجود کہ بڑی ہیوی بمبارڈمنٹ ہوئی امریکہ کی طرف سے, وہاں پہ ٹرکش ایئر پلینز نے ان کو ریڈ کیا, اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ عراقی فورسز آپریٹ کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود داعش جو ہے وہ اپنی ایک طاقت کو زیادہ واضح کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے, بہت سارے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاپ ایجنڈا ہوگا یا باقی ملکوں کے جو کنسرن ہوں گے وہ داعش کے ریفرنس میں بھی ہیں. اور آپ کو بہتر معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر جو پریزیڈنشیل الیکشن ہونے جا رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ داعش فارن پالیسیز کے اندر یا فارن ایشوز کی جو ہینڈلنگ ہوئی ہے پچھلے اس ٹرم میں, تو داعش کا معاملہ بہت اہمیت رکھتا ہے.
جی, داعش کا معاملہ جو ہے, یعنی کہ آئسس کا جو معاملہ ہے, وہ واقعی بہت اہمیت رکھتا ہے. لیکن داعش کو نبٹنا جو ہے اس کے لیے امریکہ کے پاس بہت سے راستے ہیں, اور امریکہ چاہے گا کہ یہ جو مسئلہ ہے آئسس کا, داعش کا, یہ لوکل مسئلہ رہے اور اس کو بین الاقوامی بنانے سے جتنا رک سکے روکا جائے, اور اس کے لیے بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں اندرونی بھی اور بیرونی بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ داعش کے اندر کوئی یہ مونولیتھک فورس نہیں ہے, داعش کے رسک کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس کے اندر بہت سیکشنز اینڈ فیکشنز ہیں, اور ان فیکشنز کو علیحدہ علیحدہ ڈیل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے لیے ایران کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے, اس کے لیے سعودی عرب کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے, جس پر امریکہ بڑی شد و مد کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ داعش جو ہے وہ اپنے جو ریسورسز یا ریکروٹمنٹ جو کرتی ہے وہ کرتی ہے اس ریزینٹمنٹ کی وجہ سے جو لوگوں میں وہاں پر موجود ہے. اگر ایران, عراق کی حکومت اور سیریا کی حکومت ان ریزینٹمنٹس کو ایڈریس کر دیتی ہے تو داعش کے اندر جو آپ کو ولولہ یا مہم جوئی نظر آتی ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے. یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو امریکہ اپنانا چاہتا ہے, اور میرے خیال میں اس میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ترکی کا بہت بڑا رول ہوگا, سعودی عرب کا رول اور ایران کا رول ہوگا.
لیکن اگین, جیسے پہلے زبیر اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے اس ایشو پہ جب بات کی تو پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ اسی ایک ہی ایجنڈے کے اوپر جب آپ ایک طرف بڑھتے ہیں تو دوسری طرف اس کے کنسرنز یا بیک لیش وہ بھی آ جاتا ہے. ترکی ایک اہم اتحادی ہے اور بڑی لے دے کے بعد ترکی نے ایک اڈا امریکہ کے حوالے کیا جہاں پہ وہ داعش کے خلاف آپریٹ کر سکتا ہے, لیکن پھر کہا گیا کہ چونکہ اس کے ذریعے وہاں پہ ایسے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے جن کو ترکی اپنا جو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے جن کو ترکی اپنا مخالف سمجھتا ہے, تو کچھ مشکلات بھی ہیں امریکہ کے لیے اس ریفرنس میں. داعش کے خلاف کاروائیاں اور اس کی مشکلات, اس پس منظر میں اس کو سم اپ کیجیے گا زبیر اقبال صاحب.
دیکھیے, سب سے پرابلم بڑی یہ آ جاتی ہے کہ چونکہ یہ ایک لوکلائز نیشنلسٹ موومنٹ تھی جس کو ہاتھ سے نکلنا دیا گیا, تو اب وہ اس مقام تک پہنچ چکی ہے جہاں وہ کمپلیکس ہو گئی ہے. اب آپ کو کئی قسم کے اسٹیپس لینے ضروری ہو جاتے ہیں. سب سے بڑی بات جو آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آیا داعش کے جو آبجیکٹیوز ہیں, جو منیمم آبجیکٹیوز ہیں, وہ کسی دوسرے آبجیکٹیو سے کنسسٹنٹ ہے کہ نہیں. اسی لیے سولوشن ہے وہ لوکلائز ہے, بالکل درست ہے کہ وہ عراق اور سیریا میں ہونا ضروری تھا لیکن وہ نہیں ہوا. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ایسی کنڈیشن میں امریکہ کیا کر سکتا ہے. امریکہ کے پاس جو انسٹرومنٹس ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اس چیز کو افیکٹولی ختم کر دیں. یاد رہے کہ اگر اس کو افیکٹولی ختم نہ کیا گیا اور پیسفلی نہ ختم کیا گیا تو پھر اس کے بعد جو نئی گروپ آئے گا وہ اس سے بھی زیادہ ایکسٹریمسٹ ہوگا. اس لیے بات یہ آ جاتی ہے کہ جب تک آپ انگیجمنٹ نہیں کریں گے یہ پرابلم سالو نہیں ہوگی. اس انگیجمنٹ کے لیے آپ کو کچھ حد تک کمپرومائز کرنے ضروری ہوں گے. جہاں تک اس میں ایران کا رول آ جاتا ہے وہ بڑا خطرناک قسم کا رول ہے. دیکھیے, وہاں پر ابھی سے ٹینشنز بڑھتی چلی جا رہی ہیں جو ایتھنک قسم کی اور سیکٹیرین قسم کی ہیں. ایسی کنڈیشن میں اگر آپ ایران کو ساتھ لیتے ہیں کہ وہ داعش کے خلاف زیادہ لڑے یا زیادہ سپورٹ دے عراق کو, تو اس سے پرابلم اور بڑھ جاتی ہیں. بات ضرور یہ آ جاتی ہے کہ ایران کس حد تک اپنا پوزیشن کو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے اور کس حد تک وہ عراق اور سیریا پہ اثر انداز ہو سکتا ہے کہ وہ داعش کے ساتھ کوآپریٹ کرے. یہ ایک بڑی اہم بات آ جاتی ہے. اس میں سعودی عربینز کچھ نہیں کر سکتے, ان کے پاس نہ تو کیپیبلٹی ہے نہ ان کے پاس مورل سپورٹ اور مورل سٹرینتھ ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ سولوشن جو ہیں ان کے ہاتھ سے باہر ہو چکے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پروفیسر فیضان حق صاحب, آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سامعین, چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاکستان کا سرن کا ایسوسیٹ رکن بننا کیا معنی رکھتا ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اٹامک پروگرام کے لیے. ایک بریک کے بعد
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن. پاکستان یورپی تنظیم برائے جوہری تحقیق سرن کا ایسوسیٹ رکن بن گیا ہے اور پاکستان پہلا غیر یورپی ملک ہے جس کو یہ ایسوسیٹ ممبر کا درجہ دیا گیا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں یہ کہا ہے کہ اس کی جو ممبر شپ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ایک قابل فخر اچیومنٹ ہے, بالعموم اور بالخصوص جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے شعبوں میں یا اس کے پرامن ہونے کے بارے میں یہ ایک اعتراف ہے انٹرنیشنل, یہ پاکستان کا فورن آفس کہتا ہے. انالیسز ہم لیں گے کوئک, اور ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے ڈسٹنگوشڈ نیوکلیئر سائنٹسٹ, پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے پائنئر اور ایکس چیئرمین نیشنل انجینئرنگ اینڈ سائنٹیفک کمیشن کے. ڈاکٹر صاحب, بے حد شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. ہمیں اور ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو تھوڑا بتائیے گا کہ سرن کیا ہے اور اس کا ممبر بننا پاکستان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے.
جی, سرن جو ہے یہ ایک بڑا پریمیئر ادارہ ہے نیوکلیئر فزکس میں ریسرچ کا.
جی,
اور اس میں جو فل ممبرز ہیں وہ 12, میرے خیال 11 یا 12 ہیں. یو ایس اے کنٹریز بھی ہیں اس میں اور امریکہ بھی ہے. اور یہاں پہ آپ کو شاید پتہ نہیں یاد ہوگا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کی جو تھیوری تھی سیمیٹری کی پارٹیکل کے بارے میں, فنڈامنٹل پارٹیکل کے بارے میں, اس میں یہ کچھ کہا گیا تھا کہ کچھ پارٹیکلس ہیں جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئے, ان پہ کام کرنا چاہیے اور ان کو تحقیق کے ذریعے ان کو ڈسکور کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے پارٹیکلس بنانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بہت ہائی انرجی پہ جو ابھی اس وقت نان بڑے بڑے پارٹیکلز ان کو آپس میں کولائڈ کراتے ہیں, آپس میں ٹکراتے ہیں, تو جب وہ پانچ منٹ ہوتے ہیں تو اس وقت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز پھر بنتے ہیں, تو اس وقت جو پارٹیکل بنتے ہیں ان کو بھی وہ تحقیق کے ذریعے بھی سر میں ڈیٹیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پارٹیکلز بنے ہیں اور کون کون سے ابھی تک جو پروجیکٹڈ تھے جن کے بارے میں کہا جانا تھا جو ہونے چاہیے وہ ابھی تک نہیں دریافت ہوئے.
صحیح.
تو ایک رکس پارٹیکل ہے جو بہت ہی چھوٹا پارٹیکل ہے جس کی زندگی بھی بہت کم ہے, اس پارٹیکل کی دریافت کے لیے یہ سوچا گیا سوئن کے ممالک کے درمیان کہ ایک بہت ہائی پاورڈ مشین بنائی جائے جو کہ پارٹیکلس کو ٹکرا کر اور بہت سارے پارٹیکل چھوٹے چھوٹے بنائے اور شاید اس میں وہ رکس پارٹیکل بھی مل جائے. یہ پیور ایک ریسرچ ہے نیوکلیئر فزکس میں, صرف ایک خواہش ہے ممالک کی جن کے پاس پیسہ ہے کہ یہ پارٹیکل جو ہم ڈسکور کر لیں تو ایک خلش جو ہے دماغ میں وہ پوری ہو جاتی ہے.
ٹھیک
ہے, یہ اس کے لیے یہ 11-12 بلین ڈالر کی فیسلٹی نئی ہائیڈرون کولائیڈر بنایا گیا تھا سرن میں, 2000 کی بات ہے, 2000 کے لگ بھگ یہ اس وقت تیار ہو رہا تھا, ابھی بنا تو نہیں تھا اس وقت, تو اس میں پاکستان چاہتا تھا کہ اس کو بھی کوئی دائر ادا کرنے دیا جائے تاکہ وہاں بھی وہاں پہ ریسرچ کر سکے.
صحیح.
تو میں نے پاکستان 2000 میں سرن کے ڈی جی کی موجودگی میں ایک اگریمنٹ سائن کیا ان کے بڑے سائنٹسٹ کے ساتھ کہ پاکستان وہاں پہ اس ہائیڈرون کولائیڈر جو یہ بڑی مشین ہے اس میں کوئی کردار ادا کرے, پریکٹیکل کردار ادا کرے, کچھ وہاں پہ بنا کر دے اس مشین کے لیے.
صحیح.
تو پھر یہ طے پایا وہاں آئی لیبورٹریز کو وزٹ کیا گیا اور ہماری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان اس ایکسپیریمنٹ کے لیے بڑے بڑے ڈیٹیکٹیو کی ضرورت تھی کہ وہ ڈیٹیکٹیو پاکستان بنائے, تو اس کے علاوہ کچھ مشین کے بہت بڑے بڑے میگنیٹس تھے ان کے لیے ان کے نیچے سپورٹس بنائے, اور پھر اس کے بعد جب مشین بن گئی تو اس کی الائنمنٹ جو ہے 1 کلو میٹر میں اس کا ایک دائرہ ہے,
ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا پھر یہ سمجھا جائے کہ یعنی اس شعبے کے اندر پاکستان کے سائنٹسٹ کی ان پٹ, خاص طور پہ ڈاکٹر عبدالسلام کی ان پٹ کے بیک ڈراپ میں جو رہی ہے اس کا یہ اعتراف ہے اور یہ اس لیے پاکستان کو یہ اسٹیٹس دیا گیا ہے؟
وہ بھی ہے لیکن وہ تو خیر اعتراف تو بہت سالوں سے ہے, مطلب وہ تو پرانی بات ہے, 30-35 سال کی بات ہے, 40 سال کی, لیکن اب جو پاکستان کو ممبر بنانے کے لیے پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم 1.5 یا 2 بلین ڈالر کمپنی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں پوری مشین میں, تو ہم نے کہا کہ ہم ان کائنڈ پہ کام کر کے دکھاتے ہیں, اور ہمیں وہ اتنا سبسٹینشل کام کیا ان کائنڈ, اور میں بس یہ بات آپ کو بتاؤں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اس کے لیے جو سافٹ ویئر تھا جس سے یہ انالیسز ہوتا ہے وہ ہمارے ایک بڑے ینگ کمپیوٹر انجینئر نے وہاں جا کے اور وہ ڈیولپ کیا اور اس کو بہت زیادہ سراہا گیا, اور اس کی وجہ سے ہی ممکن ہے کہ یہ اتنی جلدی یہ ساری انالیسز ہو رہی ہے اس ایکسپیریمنٹ میں. تو یہ سارے کام تو ان کائنڈ پاکستان کی کنٹریبیوشن کو ریکگنائز کرتے ہوئے ان تمام شعبہ جات میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے پاکستان کو ایسوسیٹ ممبرشپ مل گیا ہے, اور اب اس کی وجہ سے
تو جیسے پاکستان کے فورن آفس نے اس کو الیبوریٹ کیا ہے کہ ایک طرح سے یہ اکنالجمنٹ ہے کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ بڑا پیسفل پرپزز کے لیے ہے, کیا یہ اس کو بھی انڈورس کرتا ہے؟
جی جی, وہ کام سارا پیسفل ہی ہے, یہ تو بہت مطلب پیورلی ریسرچ کا کام ہے, پیورلی اس کو عام سے ہم لوگ اسٹار گیزنگ کہتے ہیں, لیکن دنیا آج تک کرتی ہے, پہلے خرچ اور کرتی ہے یہ کام تحقیق, اور پاکستان اس میں کوئی ایسا انسر نہیں ہے ڈیفینس کا یا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ابجیکشنبل ہو, یہ بڑی پیسفل چیز ہے, پاکستان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ریسرچ میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں دنیا کی, اور آپ کے لوگ جا کے وہاں اس کا رول ادا کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا جناب ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بہت شکریہ. سامعین چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پروگرام کے آخری سے سپورٹس پہ. کرکٹ, پاکستانی ٹیم کو دوسرے T20 میں مشکلات کا سامنا ہے. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. پروگرام کا آخری حصہ سپورٹس. ہمارے پاس 7 منٹ ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. پاکستان کی ٹیم سری لنکا میں موجود ہے, ٹیسٹ سیریز جیت چکی, ون ڈے سیریز جیت چکی, رینکنگ بہتر ہوئی, یہاں تک کہ شاید چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے امکانات بہتر ہوئے. اور اب ٹی ٹوینٹی سیریز, اگرچہ 2 میچوں کی سیریز ہے لیکن یہ 2 حوالوں سے بڑی اہم ہے. ایک تو پاکستان اگر آج کا میچ جیتا ہے تو اس کی رینکنگ بہت بہتر ہو سکتی ہے, 3rd نمبر پہ آ سکتا ہے, اور ڈیفینیٹلی ورلڈ کپ سے پہلے جتنی فتوحات ہوں وہ پاکستان کی ٹیم کے مورال کو بوسٹ اپ کر سکتی ہیں, بہتر بنا سکتی ہیں, اور ساتھ ساتھ پاکستانی کیپٹن کو اس کا کمبینیشن بنانے میں بھی مددگار ہو سکتی ہیں. سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کی, 172 رنز بنائے, اچھا ٹارگیٹ ہے, لیکن جواب میں پاکستانی ٹیم شدید مشکلات کا شکار ہے. 4 پہ 2 آؤٹ ہو چکے ہیں اور یکے بعد دیگرے 2 کھلاڑیوں کا رن آؤٹ ہونا, حفیظ اور عمر اکمل کا, پاکستان کے لیے شاید اس کا جو ازالہ کرنا ہوگا ان باقی اوروں میں, تقریباً 13 اوور باقی ہیں, اس میں خاصا مشکل ہو جائے گا. عمیر الوی ہمارے ساتھ ہیں, اسپورٹس جرنلسٹ, اسپورٹس اینالسٹ, ان سے ہم بات کرتے ہیں. بتایا گیا ہے کہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. پچھلے میچ میں جو پاکستان کے شائننگ سٹارز تھے جن نے بڑا سکور کیا تھا, شعیب ملک, وہ تو بھی کریز پہ موجود ہیں, حفیظ, عمر اکمل اور شہزاد احمد شہزاد, تینوں کھلاڑی جو ہیں وہ آؤٹ ہو چکے ہیں. شہزاد کلین بولڈ ہوئے جبکہ حفیظ اور عمر اکمل دونوں رن آؤٹ ہوئے ہیں. تو ٹیم جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ایک ہمانگی بہتر ہو رہی ہے, وہاں پہ رن آؤٹس ہونا یہ یقیناً کوچز کے لیے ایک سوالیہ نشان ہوگا, علامہ فکری ہوگا کہ اتنے اہم میچز میں کھلاڑی ان کی رننگ بٹوین دا وکٹ, اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ یا کوآرڈینیشن کیوں موجود نہیں ہے. ہم عمیر الوی کو لیں گے اور ان سے ہم معلوم کریں گے کہ پاکستانی ٹیم کا کمبینیشن کیا ہونا چاہیے, کیا ہو سکتا ہے, اور خاص طور پہ اس سیریز کے اندر اگر ہم پاکستانی میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ جو سب سے زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے وہ یہ کہ سرفراز احمد پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹس مین سیکنڈ ان کمانڈ بھی ہیں, یعنی ڈپٹی کیپٹن بھی ہیں, وائس کیپٹن بھی ہیں ٹی ٹوینٹی ٹیم کے, لیکن وہ اس ٹیم کا پلیئنگ 11 کا حصہ نہیں ہے. دونوں میچز میں ان کو بینچ پہ بیٹھا ہوا دیکھا گیا ہے. اس پہ کرٹیسزم ہے کہ ان کو ضرور ہونا چاہیے تھا کیونکہ او ڈی آئی میں بھی ان کی جو پرفارمنس تھی وہ بڑی بیٹ کے ساتھ خاص طور پہ وہ بڑی زبردست رہی ہے, تو ان کو ڈراپ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اب 4 کھلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد اس وقت حفیظ, شعیب ملک کے ساتھ محمد رضوان موجود ہیں, ایک اور وکٹ کیپر بیٹس مین ہے, بڑا پوٹینشیل ان میں بتایا جاتا ہے, لیکن آج بہترین ٹائم ہوگا ان کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے, اور اگر کسی وجہ سے آج وہ ایگزیکیوٹ نہیں کرتے, ڈلیور نہیں کرتے ہیں, تو ان کی پریزنس پہ بھی سوال ضرور اٹھیں گے. ایک سوالیہ نشان یہ بھی ہے میرے نزدیک, جہاں تک کرکٹ کی سمجھ ہے, کہ شاہد خان افریدی جو کہ ٹیم کے کیپٹن ہیں آؤٹ آف فارم, آؤٹ آف کلر نظر آتے ہیں کافی عرصے سے, لیکن یہ جو ٹی ٹوینٹی فارمیٹ ہے اگر دیکھا جائے تو شاہد افریدی کا یہ مزاج کی یہ گیم ہے, ان کا کھیل ہے, اور اگر شاہد افریدی کا دن ہو تو کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی اگر ڈلیور کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو ٹی ٹوینٹی میچز میں بھی وہ اپنے آپ کو 7ویں نمبر پہ کیوں باؤنڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, 7ویں نمبر تک ان کا بیٹھنا کیوں ضروری ہے, وہ ٹاپ آرڈر میں آ کے کوئی فیصلہ کن, کوئی ایک جاندار اننگ کیوں نہیں کھیلتے ہیں, یہ وہ کچھ کوشچنز ہیں. اگر عمر الوی ہمیں جوائن کر پائے تو وہ اس کو آنسر کریں گے, لیکن ہمارے پروڈیوسر ابھی ان کے ساتھ رابطے کی کوشش کر رہے ہیں اور رابطہ ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہو پا رہا ہے. اس دوران اپنے لسنرز کو جی عمیر ٹیلی فون پہ ہیں. عمیر, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بہت آخر میں لے پاتے ہیں, کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہوتی ہیں. میچ جاری ہے, پاکستان خاصی مشکلات کا شکار ہے, تو جو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید رینکنگ بہتر ہو اور ایک ٹیم کمبینیشن بہتر بنے, وہ تھوڑا متزلزل ہو گیا آپ کے خیال میں؟
دیکھیے میچ جو ہے چل رہا ہے اس وقت اور پاکستان کی 5 وکٹیں گر چکی ہیں, تو پرابلم سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کمبینیشن بنانا ہے. سرفراز کو آپ نے ڈراپ کر دیا, آپ عمر اکمل کو لیا, وہ کچھ نہیں کر پائے. اسی طرح سے آپ نے اوپنر میں مختار کو کھلا لیا, مختار جو تھے وہ آج بھی فیل ہو گئے, احمد شہزاد بھی فیل ہو گئے. تو اب یہ کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے, ہر کیپٹن آتا ہے وہ اپنی مرضی کی چیز کر کے.
بالکل صحیح. ایسے عمیر یہ بتائیں, شاہد افریدی ہارڈ, یہ میرا خیال ہے ٹی ٹوینٹی سے بیسٹ فارمیٹ ان کی نیچر کا کیا ہوگا, وہ اپنے آپ کو 7ویں نمبر پہ کیوں لے کے جاتے ہیں؟
دیکھیے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے, ضرورت نہیں ہوتی تو وہ خود آ جاتے ہیں نمبر 3 پہ, اور جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آتے ہی نہیں ہے, جیسے ابھی آئے ہیں سب بیٹنگ کرنے کے لیے. وہ تو یہ کوئی ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے. مطلب آدمی کا کلیئر دماغ میں پلان ہوتا ہے کہ وہ یہ کرے کہ میں اوپر آ جاؤں, ٹیم کو ضرورت ہے, لیکن نہیں, تو اپنی مرضی پلیئرز کھلا رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے وہ جو ٹیم ٹیسٹ اور ون ڈے جیت رہی ہے وہ ہار رہی ہے.
تو کیا وجہ ہے, کانفیڈینس نہیں ہے شاہد افریدی کے اندر, ان کو اپنی پرفارمنس پہ بھروسہ نہیں ہے, یا کوئی تھنکنگ میں کوئی کمی ہے, کیا ایشو کیا ہے ان کے ساتھ؟
ان کو سب سے بڑا پرابلم ان کا یہ ہے کہ وہ دوستی یاری کے چکر میں جو ہے وہ مطلب پھنسے ہوئے ہیں. اب شعیب ملک جو ہیں وہ چل گئے بائی چانس, اگر نہ چلتے وہ تو کیا کرتے ہیں, اور اب وہ رضوان کو کھلا رہے ہیں, مختار کو کھلا رہے ہیں, اپنی مرضی کی ٹیم کھلا رہے ہیں نا. اگر ان کو کانفیڈنس ہوتا تو وہی ٹیم کھلاتے, وہی پلیئر جو ون ڈے سیریز جیت چکے ہیں.
صحیح. اور پھر میرے لیے سچی بات یہ ہے کہ شاہد آفریدی 400 او ڈی آئیز غالباً کھیل چکے ہیں, ٹیسٹ کھیلے ہیں, ٹی ٹوینٹی بھی پاکستان میں شاید سب سے زیادہ کھیلے ہوں, تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جیسے آج کے اس میچ میں اگر شروع میں جلدی وکٹیں گر گئی ہیں تو حفیظ اور شعیب کو کریز پہ ہونے کی بجائے کم از کم ایک ہارڈ ہیٹر تو آپ کو چاہیے, تو وہ خود کیوں رسک نہیں لیتے, چانس نہیں لیتے, اگر دو چار اچھی ہیٹنگ ہو جائیں تو میچ کا نقشہ بدل جائے؟
اس کے لیے آپ کو کانفیڈینس اپنے اوپر ہونا چاہیے نا, ان کو اپنے اوپر کانفیڈینس ہی نہیں ہے. وہ پچھلے میچ میں بھی آخری اوور میں آئے تھے, انہوں نے آ کے ایک چوکا مارا اور مطلب میچ ختم ہو گیا. لیکن اگر کانفیڈینس ہوتا اپنے اوپر تو وہ اپنے خود اوپر نمبر تین پہ آتے, خود نمبر چار پہ آتے. جیسے جو یہی پرابلم مصباح کے ساتھ بھی تھی کہ وہ نمبر پانچ سے اوپر آتے ہی نیچے ڈر کے مارے, اور یہی ان کا بھی اظہر علی.
تو یہ ڈر کب جائے گا میر, اب ریٹائرمنٹ کی عمر آ گئی ہے, آپ نے 500 میچز کھیل لیے ہیں.
بالکل, دیکھیے جب آپ کے پاس آپ کا کانفیڈینس ہائی ہوگا, جیسے اظہر علی کا ہے کہ وہ اوپن کرنے آگے ہو
گیا, 1000 اظہر نے دیکھا کہ اگر آپ کے اوپنر ویک ہیں تو وہ وہیں پہ وہی پوزیشن فل کرنے آگے ہیں.
اب شاید آپ کی اتنا بولنگ ہو رہی ہے, نہ بیٹنگ ہو رہی ہے.
بہت شکریہ عمیر, آپ کا ہمارا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا جاتا ہے, آپ کا بہت شکریہ. آپ آخر میں ہمیں جوائن کر پائے, انجم ہیرل گل پروڈیوسر, ان کے ساتھ لیلا اوجھا, جبکہ جیکسن ویڈز اور برانڈ مارک کھولی ہمارے انجینئر اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.